وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے خبر دی، کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، البتہ ضرور بھیجے گا ان پر، کن پر؟ یہود پر، الٰ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کس کو بھیجے گا؟ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں سخت عذاب میں گرفتار کرے گا. سوم کا لفظی معنی ہوتا نا تکلیف دینا، جانور کا چراگاہ میں جانا، چرنے والے اونٹ کو سائمہ سین کے ساتھ کہتے ہیں. اللہ نے یہود کو بتا دیا، کیا بتا دیا؟ کہ تمہارے ان سرکشیوں اور گناہوں کی وجہ سے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ قیامت تک تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو تمہیں سخت ترین عذاب دیں گے. اور یہ عذاب دنیا کا عذاب ہے، اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ان کی تباہی کبھی بخت نصر کے ہاتھوں ہوئی، کبھی ٹیٹس کے ہاتھوں ہوئی، کبھی ہٹلر ان پر حملہ آور ہوا، اور کبھی اور لوگوں کے ہاتھوں ستائے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ میں ان لوگوں نے اپنا زبردست اقتصادی جال بچھا لیا تھا جب ہٹلر ان پر حملہ آور ہوا. اور آپ کو معلوم ہے اس نے کتنے یہود کو مارا تھا؟ 6 ملین. اور کیسے؟ گیس کے فرنس میں بھر کے میلٹ کر دیا تھا، صرف مارا ہی نہیں تھا بلکہ ختم کر دیا، اور ان کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا. یہ کیوں ہوا؟ ان کی سرکشیوں کی وجہ سے. پھر اسی طرح اب یہ پھر سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور شاید اس لیے کہ ایک ہی جگہ اکٹھے سب مار دیے جائیں. پوری دنیا سے یہودی ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں نا اسرائیل میں، کیونکہ اللہ نے تو کہا قیامت تک یہ عذاب آتا رہے گا. اللہ کی نافرمان قومیں خواہ دنیا میں کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی. ہاں ایک شکل ہے، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں. اللہ کسی پہ ظالم نہیں. اور پھر وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا بھی ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو توبہ کر لے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. یہ بھی ایک طرح کی سزا ہے ان کے لیے کہ ان کی جمعیت کو متعدد بار بکھیر دیا گیا، منتشر کر دیا گیا. اور یہ دوسرا کام بھی تاریخ میں ان کے ساتھ بار بار ہوتا رہا کہ یہ اپنے علاقوں سے نکل کر دنیا میں تتر بتر ہو گئے. منہم الصالحون، اللہ کا انصاف دیکھیے، اگر ان لوگوں میں سے بھی کچھ اچھے ہیں تو ان کا ذکر بھی کیا گیا کہ ان میں سے کچھ صالح ہیں، کچھ نیک بھی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن سلام اور وہ لوگ جو اسلام لے آئے. ومنہم دون ذلک، اور ان میں سے اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی صالح کے علاوہ بھی، یعنی سرکش. وبلغناہم بالحسنات والسیئات، اور آزمایا ہم نے ان کو اچھے حالات میں اور مشکل حالات میں، اچھے برے حالات سے انہیں آزمائش میں مبتلا کرتے رہے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. دونوں طرح کے حالات دیے، شاید کہ ان کی اصلاح ہو جائے. اور اللہ کا یہ قانون صرف یہود کے لیے نہیں، یہود کو اس منصب سے ہٹا کر جس امت کو فائز کیا گیا اس کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے. اور مسلمان بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک مسلمان اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتے رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، شہادت حق کی، اس وقت تک وہ دنیا میں عزت پاتے رہے. اور جب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو مختلف علاقوں میں اپنی کثرت کے باوجود ذلیل و خوار ہوئے، تاریخ اس پر گواہ ہے. فخلف من بعدہم، تو پیچھے آئے ان کے بعد، خلفن، کچھ نا اہل، خلف کہتے ہیں نا اہل وارث کو، ورث الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے، یأخذون ارد ھذا الادنی، وہ لے لیتے ہیں اس دنیا کا حقیر مال، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سیغفر لنا، ان قریب ہم کو بخش دیا جائے گا. ارض کہتے ہیں ایسا مال جسے ثبات حاصل نہ ہو. وَإِن يَأْتِهِمْ أَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آئے ان کے پاس مال اسی جیسا یا خزوہ لے لیتے ہیں اس کو. یہاں پر پھر علماء یہود کے اوپر تنقید ہے کہ ان کی ایک کے بعد ایک نسل میں ایسے ناخلف لوگ آئے کہ جو کتاب کے سیکھنے سکھانے والے تھے لیکن اس کا حق ادا کرنے والے نہ تھے. وہ کتاب سے بھی دنیا کا مفاد حاصل کرتے اور دنیا کے طالب ہونے کے باوجود کیا کہتے جاتے, وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا, کہ ہمیں بخش دیا جائے گا. یعنی گناہ کرتے جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گناہ ہے مگر اس بھروسے پہ گناہ کرتے ہیں کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح بخشش ہو جائے گی, کیونکہ ہم خدا کے چہیتے ہیں, ہم کچھ بھی کریں ہماری مغفرت ضرور ہو جائے گی. تو اسی غلط فہمی کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد نہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں, اور جب پھر گناہ کا موقع آتا ہے پھر کر لیتے ہیں. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ, کیا ان سے کتاب میں وعدہ نہ لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق, کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق بات نہیں کہیں گے. ودرسوا ما فیہ, اور وہ پڑھ چکے ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے. اللہ پر جھوٹی بات کہنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, ہم جو مرضی گناہ کریں ہماری بخشش تو لازمی ہو جائے گی. حالانکہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ گناہ کرنے پر پکڑ ہے. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون, اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں, گناہوں سے بچیں. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اس میں بات تو یہود کی ہو رہی ہے کہ ان کے اندر یہ عادات ہیں, لیکن اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں ہم تو ایسی عادات بد کا شکار نہیں. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى, کتاب کے وارث کیا کرتے ہیں؟ کتاب کے ذریعے دنیا کا مال سمیٹتے ہیں. دین کا کام کرنے کا اصل مقصد دین کو پھیلانا مطلوب نہیں ہوتا بلکہ دنیا سمیٹنا ہے, دنیا جمع کرنا ہے, دنیا اکٹھا کرنا ہے. دین بھی برائے دنیاوی مفادات, قربانی دینے کی بجائے کچھ لگانے کی بجائے الٹا دنیا سمیٹنا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں دین کے نام پہ جو رسمیں گھڑ لی گئی ہیں, جو چیزیں طرح طرح کی بدعات ایجاد ہیں, اگر آپ غور کریں تو ان سب کے پیچھے مطلوب کیا ہے, مقصود کیا ہے. مثلا مرنے کے بعد جتنی بھی رسمیں ہیں یہ دین کا نام سمجھ کر یا دین کا حصہ سمجھ کر کی جاتی ہیں, اور اس کا مقصود دین کی خدمت نہیں ہے, اس کا مقصود دنیا کے مفادات سمیٹنا ہے. اور پھر یہ غلط کام کر کے ساتھ ہی کیا کہتے جاتے, سیغفر لنا, ہمیں معاف کر دیا جائے گا, ہم بخش دیے جائیں گے, کیونکہ ہم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں, ہم تو اتنے نیک دیندار لوگ ہیں, ہمیں کون پکڑے گا, ہم کیسے پکڑے جا سکتے ہیں, یا ہم تو کتاب کے وارث ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو بخشے بخشائے ہیں. حالانکہ انہیں کتاب میں کیا کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں نہ حق بات کہیں نہ کہیں, کبھی نہ کہیں. کیا ہماری کتاب میں ایسا کہیں لکھا ہوا ابھی تک آپ نے پڑھا کہ اے لوگو, اے میرے بندو, تم جو چاہو کرو, میں غفور الرحیم ہوں؟ کہا گیا کہیں؟ پھر ہم نے یہ کیوں مفہوم نکال لیا اس سے کہ ہم جیسے چاہیں اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں, اور چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اس لیے ہماری بخشش تو ہو ہی جائے گی. اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر کیوں اتنے جرت کے ساتھ, اتنے دھڑلے کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں؟ اگر ہمیں پتا ہو کہ اس کی پکڑ ہوگی تو ایک دن اس پہ قائم نہ رہیں, اس کو لازمن چھوڑ دیں. دنیا کی کسی بھی چیز میں جب ہمیں نقصان ہوتا ہے ہم فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو میٹھا بہت پسند ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جی نہیں سکیں گے, لیکن جب ڈائبٹیز ہو جاتی کس طرح وہ چھوڑ دیتے ہیں, سب چھوٹ جاتا ہے. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اب اس میٹھے میں ہلاکت ہے. تو دنیا میں جو چیز ہمیں ہلاکت کا سبب نظر آتی ہے اس کو تو ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آخرت میں جو چیزیں ہماری ہلاکت کا سبب ہیں ان کو آخر کیوں نہیں چھوڑتے، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اسی لیے نہیں چھوڑتے کہ ہمیں یقین ہی نہیں کہ اس پر پکڑ ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، ایسے ہی معاف ہو جائے گا. اور آخرت کا گھر اللہ نے کس سے وعدہ کر رکھا ہے؟ خیر للذین یتقون، تقوی والوں کے لیے. آخرت تقوی والوں کے لیے ہے، نہ کہ غلط کام کرنے والوں کے لیے اور ساتھ ساتھ یہ دعوے کرنے والوں کے لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ چھوڑ دے گا. اور کس کے لیے ہے آخرت کا گھر؟ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں. یمسکون بالکتاب، کتاب مضبوط پکڑنے والے. کیسے؟ کہ نیچے نہ گر جائے. تمسک ہوتا ہے بہت مضبوطی سے پکڑنا، کہ چھٹی کے دن ہاتھ نہ لگانا ہے، یا جب ٹیسٹ نہ ہو تو پڑھنے کی زحمت ہی نہ کرنا، سبق نہ سنانا ہو تو یاد ہی نہ کرنا، کھولنا ہی نہ. یہ ہوتے ہیں یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوط پکڑنے والے. والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ، نجات ان لوگوں کے لیے ہے، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب کو مضبوط پکڑ کے رکھتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہ کریں گے. اجر تو ان کے لیے ہے جو اس کتاب کے ذریعے اصلاح کریں، خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لائیں. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، لیکن یہود کے اوپر پھر کیا ہوا جب انہوں نے کچھ نہ مانا؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پہ مسلط کیا. نطق ہوتا ہے معلق کرنا، کسی چیز کو اس طرح کھینچنا تاکہ وہ ڈھیلی پڑ جائے. ہم نے اٹھایا، اکھاڑا، معلق کیا پہاڑ کو. فوقہم، ان پر. کانہ ذلت، گویا کہ سائبان تھا، یعنی پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو زمین سے نکال کر ان کے سروں کے اوپر سائبان کی طرح معلق کر دیا، جیسے کوئی بادل ہو. ذلہ، وہ بدلی جو سایہ فگن ہو. اس کا استعمال عموماً ناپسندیدہ صورتحال میں ہوتا ہے. وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، انہ واقع بہم، کہ وہ ان کے سر پہ گرنے والا ہے. اس وقت ہم نے ان سے کہا، خذوا ما آتیناکم بقوت، پکڑو جو بھی ہم نے دیا تم کو مضبوطی کے ساتھ. واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو اس میں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. متقی بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ جو کتاب کے اندر ہے اس کو مضبوطی سے لے لیا جائے، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھا جائے. واذکروا ما فیہ، یہ واقعہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے سورۃ البقرہ آیت 63 اور 93 میں. تو اس رکوع کا خلاصہ کیا ہے اس ساری بات کا؟ کہ علماء یہود کے طریقے سے پرہیز کرنا ہے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ کہ وہ کتاب جاننے کے باوجود کتاب کے خلاف چلتے تھے، اور کتاب کو انہوں نے دنیاوی مفادات کے حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا، اور غلط کام کر کے اپنی بخشش کی امید رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بتایا؟ کہ آخرت کا گھر چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. اس کے لیے کیا چیز مدد دیتی ہے؟ یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوط پکڑنا، اور نماز، اور پھر کتاب کے ذریعے اصلاح، ذاتی بھی اور اجتماعی بھی، اپنی بھی دوسروں کی بھی. ایسے لوگ اللہ کے ہاں قابل قدر ہیں، ورنہ اللہ کے عذاب سے کوئی چیز انسان کو بچا نہیں سکتی، جیسے عملی طور پر اس قوم کے ساتھ ہوا جب ان کے اوپر پہاڑ لا کر معلق کر دیا گیا. یہ ایک سمبل ہے جو بتا رہا ہے کہ خدا کی کتاب کے حامل گروہ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا انجام یہ ہو سکتا ہے. آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ایک مثال قائم کر کے بتا دیا گیا ہے کہ اگر خدا کی نافرمانی کی تو اس کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں اس کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ شابش. آج کل مسلمانوں کے حالات بہت ملتے جلتے ہیں ان واقعات سے جو یہاں بیان ہوئے ہیں. ہم میں سے بھی کچھ لوگ کھلے دل سے برائیاں کر رہے ہیں, کچھ لوگ روک کے تھک چکے ہیں, کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس روکنے کا, کرنے دو جو لوگ کرتے ہیں, مائنڈ یور اون بزنس, اپنا کام کرو, ان کو جانے دو. اور کچھ لوگ ہیں جو اصلاح میں لگے ہوئے ہیں مایوسی سے بچ کر. تو ایسے میں حقیقت کیا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے تو ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے لیے آپ ساری دنیا چھوڑ دیں تو پھر یہ کام ہوگا. آپ جس جگہ ہوں, جہاں پر بھی ہوں, برائی کو برا سمجھے اور معاشرے میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے میں اپنا حصہ ڈالیں, خواہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. جیسے وہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ بھر کے جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے, تو کسی نے اسے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تمہارے قطرے سے کیا وہ اتنا بڑا الاؤ بجھ جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ وہ بجھے گا تو نہیں, لیکن میں اللہ کو یہ بتا سکوں گا کہ اللہ, جب تیرے دوست کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو میں ان لوگوں میں شامل نہیں تھا, میں تو آگ بجھانے والوں میں تھا اور میری وسعت تو بس ایک قطرہ پانی کی تھی کہ وہی ڈال سکتا تھا. تو ہم میں سے ہر ایک سے کیا دیکھا جائے گا کہ اس کی چونچ کتنی ہے اور اس میں کتنا پانی آتا ہے اور وہ کتنا بجھا سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہمیں اللہ نے کون سی ایسی صلاحیت دی ہے لکھنے کی, بولنے کی, علم کی, مال کی, جان کی, وقت کی, کیا چیز ہے ہمارے پاس جو ہم اس راہ میں لگا سکتے ہیں؟ دو صورتوں میں سے ایک ہے, یا تو آپ سمجھیں کہ معاشرہ بہت اچھا ہو گیا, سب برائیاں ختم ہو گئیں, پھر تو آپ امن چین سے گھر سوئیں. اور دوسری شکل کیا ہے کہ اگر آپ کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ خرابیاں ہو رہی ہیں تو پھر اس کی اصلاح کی کوشش کریں. امن سے بیٹھ کر یہ کام نہیں ہوگا. ہماری نجات بھی انٹر ڈیپینڈنس ہے کہ جیسے اس زندگی میں جینے کے لیے آپ کو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص گندم اگائے بھی, پھر اس کو کاٹے بھی, پھر اس کے بعد اس کا چھلکا اتارے, پھر اس کو چکی میں پیسے, پھر اس کے بعد وہ اس کو گوندے, پھر لکڑی خود لائے, پھر جلائے خود, پھر پکائے خود, پھر کھائے خود. یہ کام ایک شخص نہیں کر سکتا سارے کے سارے. اگر ہر شخص اپنا اپنا کام یوں کرنے لگ جائے تو سوائے روٹی پکانے کے اور کوئی کام آپ نہیں کر سکیں گے. لیکن سب اپنا اپنا حصہ ادا کرتے ہیں, کوئی اگاتا ہے, کوئی کاٹتا ہے, کوئی منڈی میں لاتا ہے اور کوئی اس کو پیستا ہے اور کوئی پکاتا ہے اور پھر سب مل کے کھاتے ہیں. اسی طرح باقی کاموں میں بھی آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے مل کر انٹر ڈیپینڈنس کے کانسیپٹ کے تحت کرنا پڑتا ہے. تو بالکل اسی طرح نیکی کے کام میں بھی یہی تصور ہے کہ جب تک آپ ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے, تعاون علی البر و تقویٰ نہیں کریں گے, تو دنیا میں امن کی زندگی میسر نہیں آ سکتی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا, ان سب نے کہا تھا کیوں نہیں, شہدنا, ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اور یہ کیوں کیا گیا یہ سارا عمل؟ یہ اس لیے کیا تھا ہم نے, ان تقولو, کہ کہیں تم یہ نہ کہو, یوم القیامت, قیامت کے دن, انا کنا ان ہذا غافلین, کہ ہم تو اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھے کہ کوئی رب بھی ہوتا ہے. او تقولو, یا ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو, انما اشرک آباؤنا, کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا, من قبل, اس سے پہلے, وکنا ذریۃ من بعدہم, اور ہم بعد میں انہی کی اولاد سے تھے، لہذا ہم بھی شرک کرتے رہے. افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے اس قصور میں جو غلط کار لوگوں نے کیا، یعنی دوسروں کی غلطی کی سزا ہم کو دیں گے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کھول کے رکھتے ہیں آیات کو. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. اس آیت میں ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ان کی نسل سے جتنے بھی انسان دنیا میں آنے تھے ان سب کی روحوں کو پیدا کر دیا، پھر انہیں ایک مخصوص شکل دی جو انہیں بعد میں ملنی تھی. یعنی ہم سب کی بات ہے، اول و آخر تمام انسانوں کی. ان سب کو ایک میدان میں جمع کیا اور ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے نہیں تم کو بنایا؟ تو ان سب نے کہا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیونکہ وہاں کوئی اور تو تھا نہیں بنانے والا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم رب کو جانتے ہی نہ تھے، یا کوئی اپنی غلطی کا الزام اپنے آبا و اجداد کو دے کے چھوٹنے کی کوشش نہ کرے. ہر شخص اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار بنے. اور یہ بات ہم نے دنیا میں ہی کھول کے بتا دی کہ تم اس مرحلے سے گزر چکے ہو، تاکہ کل کوئی بھی شخص بہانہ نہ کرے. آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے یہ وقت، یہ واقعہ یاد ہے کسی کو؟ کچھ یاد نہیں. آپ کہیں گے کہ دنیا میں آنے سے پہلے تو ہم کچھ بھی نہ تھے، ہمیں کیا یاد ہو؟ تو میں پوچھتی ہوں کہ دنیا میں آنے کے بعد جب آپ ایک مہینے کے بچے تھے تو اس وقت بھی، اس وقت تو آپ آنکھیں بھی رکھتے تھے، کان بھی رکھتے تھے، دماغ بھی رکھتے تھے، تو اس وقت کے واقعات یاد ہیں آپ کو؟ ایک سال کے، دو سال کے، تین کے؟ کچھ یاد ہے. لیکن وہ سب کچھ ہوا تو تھا نا کہ نہیں؟ ہوا بھی نہیں تھا. جو تین سال کی عمر تک، مثلاً آپ میں سے کئی لوگوں کی تصویریں ہوں گی تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو دکھائیں گے، یہ دیکھو جب تم ایک سال کی تھی یا دو کی تھی یا تین کی تھی، تو آپ نے نہیں، یہ میں کب تھی؟ میں تو نہیں تھی. کبھی آپ نے انکار کیا نہیں، کہتے اچھا یہ میں تھی. اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے نا، اپنے وجود کی نفی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تصویر آپ کو دکھا دی گئی. اگر آپ کی اماں آپ کو یہ کہیں کہ آپ ایک سال کی تھی تو یہ کام کرتی تھی، تو آپ نے نہیں میں تو نہیں کرتی تھی، مجھے تو کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا. لیکن جب ماں اور باپ کی گواہی ہوتی تو آپ کہتے اچھا پھر ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو، مان جاتے ہیں نا ماں اور باپ کی بات. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کیا اور پھر ہمیں بتا بھی دیا، اب مان جائیں گے نا ہم کیا واقعی کیا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو پھر سچ ہی ہوگا. اور یہ بات ہم سب کے بارے میں ہمارے خلاف حجت ہے. یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسانوں کو دکھا کر پہچان کروا کے ان کے دل میں اپنا نقش محفوظ کر دے، ان کی فطرت میں، ان کی میموری میں، ان کی یاداشت میں اس عکس کو محفوظ کر دے، تاکہ کل کو پیغمبر جب وہ بات یاد کرانے آئیں تو وہ ان کے لاشعور میں، لاشعور لاشعور کے اندر جو کچھ میموریز ہیں ان کو وہ سامنے لا کر انسان کو یاد دہانی کرائے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں بار بار لفظ ذکر آتا ہے یاد دہانی. پیغمبر کس کے لیے آئے؟ یاد دہانی کرانے کو آئے. یاد دہانی کس چیز کی تھی؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا وجود، اپنے آپ کا احساس ہمیں دلایا اور ہم سے پوچھا اور ہم گواہی دے چکے. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز اس کی تفصیل میں ملتی ہے وہ حضرت ابی ابن کعب سے مروی ہے، انہوں نے یہ خلاصہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک قسم یا ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی، یعنی ہم بول بھی سکتے تھے اس وقت اور ہماری شکل و صورت بھی تھی، پھر ان سے عہد اور میثاق لیا اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین اور آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا، خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد اور میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے، تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اس پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے، آپ ہی ہمارے رب، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ کوئی معبود ہے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ربوبیت کا یہ اقرار انسان کی فطرت میں پیوست ہو چکا ہے، تھپا لگا ہوا ہے اندر، پیغمبروں نے آ کر وہ یاد کرایا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ، پہلے تو بچپن کی بات میں مثال آپ کو بتا رہی تھی، بعض اوقات آپ 20 سال کے تھے، کوئی واقعہ پیش آیا، پھر آپ کے ذہن سے بالکل اوجھل ہو گیا کہ یکا یک آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو اس زمانے میں آپ کا دوست تھا، تو وہ آپ کو کہتے یاد ہے وہ جو ایک دن یہ واقعہ ہوا تھا، تو آپ کو یہ ہاں یاد آ گیا، واقعی مجھے تو بھول چکا تھا۔ تو اگر اس دنیا میں ہوش و حواس میں ہونے والے واقعات ہم بھول جاتے ہیں اور کوئی آ کر یاد کرائے تو ہم یاد کر لیتے ہیں، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالی کی ذات ہماری فطرت اس کو پہچانتی ہے، اور جب پیغمبر آ کے یاد دلاتے تو یاد آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ہو بہو وہ سارا سین یاد نہیں بھی آتا، لیکن اللہ تعالی کی ہستی کو انسان پہچان جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی پہچان کر پھر نہ مانے، جان کر پھر انکار کر دے، تو پھر اس شخص کے خلاف وہ خود اپنی ذات گواہی دے گی، اور ایسا شخص اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اسی چیز کا نام فطرت ہے۔ امام شوقانی فرماتے ہیں کہ یہ عالم زر کہلاتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک ہے، بخاری کی روایت ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہوئے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کے ناک کان کٹے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن بعد میں مشرکین کیا کرتے ہیں، کان کاٹ دیتے ہیں اس کے۔